باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ تو ہماری عقائد کے سلسلے میں نبوت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، تو آج ہم وحی اور نبوت کے بارے میں تھوڑا سا اور پڑھیں گے کہ سچے اور حقیقی انبیاء اور پیغمبر ہی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی جھوٹا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دے، وہ اصلی پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، تو سچے اور حقیقی انبیاء اور اس سے وہ آپس میں فرق کرنے کے لیے کچھ راستے ہیں کہ کیسے پتہ چلا جائے کہ یہ جو ہے یہ سچا پیغمبر ہے یا یہ جھوٹا پیغمبر ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ تو انبیاء کے عالم غیب سے رابطے کا اہم ترین طریقہ وحی ہے، اور یہ جبلت انسانی یا عقلی بشری نہیں ہے، بلکہ ایک خصوصی اطلاع و آگاہی ہے کہ خداوند متعال نے اسے انبیاء کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ الہی پیغامات کو بندوں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید وحی کے بارے میں یوں فرماتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، نزل بہ روح الامین علی قلبک۔ اس قرآن کریم کو جبریل امین علیہ السلام فرشتہ وحی لے کر آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 193-194۔ اس آیت سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ الہی پیغامات سے پیغمبر کا مطلع ہونا ظاہری حواس وغیرہ سے استفادہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وحی کا فرشتہ اسے پیغمبر قلب پر نازل کرتا ہے۔ لہذا وحی کی پیچیدہ حقیقت کو عادی اور عمومی پیمانوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔ حقیقت میں وحی کا نازل ہونا غیب کے مظاہر میں سے ہے، اور اس کی حقیقت واضح نہ ہونے کے باوجود اس پر ایمان لانا لازمی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، لیکن پیغمبروں پر وحی الہی کا نزول صرف وحی فرشتہ وحی کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اور بھی طریقے ہیں کہ جس کا سورہ شورا کی آیت 51 میں ذکر ہوا ہے، کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پیغمبروں کو الہام بھی ہوتا ہے اور پیغمبروں کو بھی پردے کے پیچھے سے بھی اللہ تعالیٰ وہ بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس نے خصوصی پیغام اپنا دینا ہو، تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی مختلف طریقوں سے اپنے پیغامات وہ پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح مثلا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہر چیز کو مادی پیمانے سے ماپا اور تولا نہیں جا سکتا۔ مثلا وہی ان چیزوں میں سے ہے کہ وہ مادی پیمانے سے ناپنے اور حس کی ترازو میں تول کر غیبی حقیقت کو حواس کے سانچوں میں محصور کرنے والوں نے وحی الہی کی مختلف صورتوں میں توجیہ و تشریح کی ہے، اور ہماری نظر میں یہ سب باطل ہے۔ یعنی وہ شخص جس پہ خود کبھی وحی نازل نہیں ہوئی، وہ کہے کہ پیغمبر پر اس طرح وحی نازل ہوتی ہوگی، تو یہ اس کی اپنی عقل کی خیال آرائی ہے کہ اس کا اصل وحی سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اصل وحی کا پتہ اسی کو ہوتا ہے جس پہ نازل ہوتی ہے۔ کہ ہماری نظر میں یہ سب باطل ہے۔ ہم ذیل میں اس قسم کی توجیہات کو بیان کر کے ان پر تنقید کرتے ہیں۔ مثلا بعض مصنفین کی ایک جماعت نے انبیاء کو غیر معمولی ذہن رکھنے والے انسانوں کے طور پہ جانا ہے، اور وحی کو ان کے تفکر اور باطنی حواس کا خلاصہ تصور کیا ہے. ان مصنف کا ان لکھنے والوں کے تصور کے مطابق روح الامین کی حقیقت اس قسم کے عظیم دیوار رکھنے والوں کی روح نفس کی پاکیزگی ہے, اور آسمانی کتاب بھی ان کے اپنے افکار کا نتیجہ ہے. وحی کے بارے میں اس قسم کی تشریح جدید تجربی علم جو فقط حسی طریقوں پر اعتماد کرتا ہے کہ سامنے مروب ہو کر دھوکہ کھانا ہے, یہ نظریہ انبیاء کی فرمائشات سے مطابقت نہیں رکھتا, اور یہی اس نظریے کی اہم اور اساسی مشکل ہے. کیونکہ انبیاء مسلسل اعلان کرتے تھے کہ وہ جو کچھ انسان کے لیے لے کر آتے ہیں وہی الہی کے علاوہ کچھ نہیں. اس لحاظ سے مذکورہ تشریح و تفسیر کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انبیاء نعوذ باللہ جھوٹے تھے, اور یہ بات ان کی بلند شخصیت حق گوئی اور صحیح ہونے جس کی تاریخ نے بھی گواہی دی ہے سے مطابقت نہیں رکھتے. اس کے علاوہ مسلح دو قسم کے ہوتے ہیں, یعنی اصلاح کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنے منصوبوں کو خداوند متعال سے نسبت دیتے ہیں, اور دوسرے وہ جو اپنے منصوبوں کو اپنے ذاتی افکار کی تخلیق کا نتیجہ جانتے ہیں. ممکن ہے کہ ان دونوں قسم کے اصلاح کرنے والے گروہ کہ وہ خیر خواہ ہوں, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے معلمین یا مصلحین یعنی اصلاح کرنے والوں کے ان گروہوں کو ایک ہی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا. نمبر دوسرا فرق جو ہے کہ ایک اور جماعت اس مذکورہ نظریے کے مطابق وحی کو انبیاء کے معنوی حالات کا مظہر اور جلوہ سمجھتی ہے. ایسے افراد کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی خدا کے بارے میں اپنے مستحکم اور واضح اعتقاد کی بنا پر اپنی شدید عبادت اور ریاضت کے نتیجے میں ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ اپنے اندر کچھ عالی حقائق کو محسوس کرتا ہے, اور تصور کرتا ہے کہ غیب کی دنیا سے اس پر انجام نازل ہوا ہے, پیغام نازل ہوا ہے یا الہام نازل ہوا ہے, جبکہ حقیقت میں مذکورہ حالت کا سرچشمہ اس کے اپنے نفس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا. اس نظریہ کو ماننے والے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کی حق گوئی اور سچائی پر شک نہیں کرتے, اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ کچھ حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں, لیکن مسئلہ ان عالی حقائق کے منبع کا ہے. انبیاء اعلان تو کرتے ہیں کہ یہ عالی حقائق باہر سے یعنی عالم غیب سے انہیں الہام ہوتے ہیں اور ان کا سرچشمہ, لیکن ان کا سرچشمہ خود ان کا نفس ہوتا ہے. مثلا سید محمد رشید رضا وحی مہدی کے بارے میں کہ یہ انہوں نے ایک گروہ کا خیال نقل کیا ہے. یہ کوئی نظریہ نیا نظریہ نہیں ہے, بلکہ وحی کے بارے میں عصر جہالت میں پیش کیا گیا ایک نظریہ ہے کہ جسے نئے لباس میں پیش کیا گیا ہے. اس نظریے کا محاسن یہ ہے کہ وحی انبیاء کے تشکیل اور ان کے اپنے نفس میں غرق ہونے کا نتیجہ ہے, اور وہ خدا کے بارے میں تفکر, عبادت, ریاضت اور بشر کی اصلاح کے سلسلے میں غور و فکر کی کثرت کے نتیجے میں اچانک کچھ حقائق کو اپنے سامنے مجسم پاتے ہیں, اور تصور کرتے ہیں کہ عالم غیب سے ان پر الہام ہو رہا ہے, اور یہ ایک طرح سے وحی کے بارے میں عرب جاہلوں کا وحی تصور ہے, جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب خواب پریشان کا مجموعہ ہے. نعوذ باللہ کہ نبوت کے بارے میں یہ افکار کہ مشرکین اور کفار وہ پھیلاتے تھے. قرآن مجید کی دوسری آیات میں اس نظریے کو شدت کے ساتھ رد کر دیا گیا ہے, اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو پیغمبر فرمودہ وحی کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، نہ اس کے دل نے خطا کی ہے اور نہ آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، سورہ النجم آیت نمبر 11، دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا۔ مزید ارشاد ہوتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم آیت نمبر 17، اس وقت اس کی آنکھ نہ رکی نہ جھکی اور نہ حد سے آگے بڑھی، یعنی حقیقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں میں وحی الہی کو دیکھا ہے، وحی الہی کو محسوس کیا ہے کہ رویت خداوندی اور آیات الہی کو دیکھا ہے اور ان کا مشاہدہ کیا ہے، کہ اس سے آگے ایک بڑی جو ہے وہ طویل بحث ہے جس کو ہم مختصر کرنے کی کوشش کریں گے کہ انبیاء کی عصمت کے بارے میں۔ عصمت کے معنی کہ شبہ و غلطی سے محفوظ رہنے کے ہیں، کہ یعنی کہ نبی ہر غلطی سے محفوظ ہوتا ہے، اور نبوت کے سلسلے میں اس کے حسب ذیل مراتب ہیں۔ نمبر 1، کہ وحی کو حاصل کرنے، حفظ کرنے اور پہنچانے میں عصمت۔ نمبر 2، معصیت و گناہ کے مقابلے میں عصمت۔ نمبر 3، انفرادی اور اجتماعی امور میں خطا اور غلطی کے مقابلے میں عصمت۔ کہ انبیاء کی عصمت کے پہلے مرحلے پر سب لوگوں کا اتفاق نظر ہے، کیونکہ اس مرحلے میں کسی بھی قسم کی لغزش و خطا کا امکان لوگوں کے اطمینان و وثوق کو متزلزل اور مخدوش کر سکتا ہے۔ اس طرح انبیاء کے پیغام کے بارے میں اعتماد اور بھروسہ سلب ہو سکتا ہے، اور نتیجہ کے طور پر انبیاء علیہ السلام کا مقصد ہی فوت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن یاد دلاتا ہے کہ خداوند متعال نے پیغمبر کو مکمل طور پر اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھا تاکہ وحی الہی صحیح صورت میں انسان تک پہنچ سکے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب ہی احد الا من ارتضا من رسول فانہ یشہو من بین یدیہ ومن خلفہ رسدا لیعلم ان کا دبلغ رسالت ربہم واحاط بما۔ اس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی عصمت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وہ عالم غیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی پہلی حقیقت جو بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عالم غیب ہونا ہے اور اپنے غیب کو کسی پر مطلع نہ کرنا ہے مگر جس رسول کو منتخب کرے، لیکن اس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا ہے، اور جس کے پاس جو کچھ بھی ہے خدا سب پر حاوی ہے اور سب کا اعداد، سب کے اعداد کا حساب رکھنے والا ہے۔ وآحصا کل شیئن عددا، سورہ جن کی آیت نمبر 26 سے 28 تک۔ مذکورہ آیات میں تحفظ وحی کے سلسلے میں دو قسم کے نگہبان مقرر ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اول فرشتے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے حاوی، ہر طرف سے گھیرے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، خود خداوند متعال جو پیغمبروں اور فرشتوں پر ہر طرف سے محیط ہوتا ہے۔ اس مکمل نگہبانی و احاطہ کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کا مقصد متحقق ہو، یعنی وہی الہی انسان تک پہنچے۔ انبیاء الہی شرعی احکام کی انجام دہی میں ہر قسم کے گناہ و لغزش سے محفوظ ہوتے ہیں، اور اصولی طور پر بعثت انبیاء کا مقصد اسی صورت میں تحقق ہو متحقق ہوتا ہے جب وہ اس قسم کی حفاظت اور معصومیت کے مالک ہوں، کیونکہ اگر وہ احکام الہی جیسے وہ خود پہچاننے والے ہیں کہ مکمل طور پر پابند نہ ہوں تو ان باتوں کی صداقت پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور نتیجے کے طور پہ نبوت کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ محقق طوسی نے ایک مختصر سے جملے میں اس بات کی تفصیل یوں فرمائی ہے، انبیاء کے لیے عصمت ضروری ہے تاکہ ان پر اعتماد و وثوق حاصل ہو اور نبوت کا مقصد پورا ہو، کہ گناہ کے مقابلے میں انبیاء کی عصمت کا قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ذکر ہوا ہے۔ ہم ان میں سے چند کی طرف ذیل میں اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید انبیاء کو خدا کی طرف سے ہدایت شدہ اور انتخاب شدہ جانتا ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ انعام آیت نمبر 87، اور خود انہیں بھی منتخب کیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ جسے خدا ہدایت کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، سورہ زمر آیت نمبر 37، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهَ وَمَا لَهُ مِنْ مُضِلّ، اور جس کو وہ ہدایت دے تو اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید معصیت کو ضلالت سے تعبیر کرتا ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے، کہ ان تمام آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ہر قسم کی ضلالت معصیت و گناہ سے محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کی عصمت کے ضروری ہونے کے سلسلے میں کہ پہلے بیان شدہ دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کے لیے بعثت سے پہلے بھی عصمت کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا ان پر اعتماد ہو، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ جانتے تھے کہ یہ اپنی باتوں میں صادق اور امین ہیں۔ اور ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے ایک حصے کو معصیت و نافرمانی میں گزارے اور گزارنے کے بعد ہدایت کا علم بلند کرے تو لوگ اس پر کوئی اعتماد نہیں کریں گے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص پیدائش سے ہی ہر قسم کی آلائشوں اور گناہ سے محفوظ ہو تو وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انبیاء پہلے سے ہی عصمت کے مالک نہ ہوں تو خود ورد اور رسالت کے منکر لوگ آسانی کے ساتھ ایسے اشخاص کے گزشتہ اعمال پر انگلیاں اٹھا کر ان کی شخصیت کشی اور ان کے پیغام کو مخدوش کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں تنہا ایسا انسان جس نے اپنی پاک و بے لاگ زندگی کی وجہ سے محمد امین کا لقب پایا اور اپنی تابناک شخصیت کے ذریعے آفتاب کی طرح دشمن کے منفی پروپیگنڈے کے پردے ہٹا کر اپنی اعلیٰ و حیرت انگیز استقامت کے ساتھ جاہلیت کے تاریک ماحول کو منور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ امر بدیہی اور مسلم ہے کہ انسان جو پیدائش سے ہی معصیت و گناہ سے محفوظ رہ چکا ہو اور اس کی ہدایت اس انسان سے بہتر اور موثر ہوگی جو فقط بعثت کے بعد اس قسم کے پہ مقام پر پہنچا ہو، اور حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آسان و کامل ترین کام کا انتخاب کرے، کہ انبیاء گناہ و معصیت کے مقابلے میں معصوم ہونے کے علاوہ درج ذیل امور میں بھی خطاؤں سے محفوظ تھے، مثلا نزاع اور جھگڑوں کا فیصلہ انبیاء خداوند متعال کی طرف سے عدل و انصاف کے اصولوں کے تحت فیصلہ دینے پر معمول تھے، یعنی مدعی سے شہادت طلب کریں، اور اگر مدعی شہادت پیش نہ کر سکا تو مدعی علیہ سے قسم کا مطالبہ کریں۔ انبیاء نے کسی بھی اس عمر میں الہی معیار کے خلاف عمل نہیں کیا، بلکہ یہ ممکن ہے کہ شاہد یا گواہ عمدن یا سہون خلاف واقعہ گواہی دے، لیکن یا مدعی علیہ جھوٹی یا غلط قسم کھائے، اور نتیجہ کے طور پہ پیغمبر کا فیصلہ واقعہ کے مطابق نہ ہو۔ اس قسم کا اختلاف پیغمبر کی عصمت کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ اس امر پر مامور ہوتا ہے کہ معیار الہی کے تحت فیصلہ دے، اور جہاں پر اس کا فیصلہ واقعہ کے خلاف ہو وہ اپنے فیصلہ کی خطا سے آگاہ ہوتا ہے، لیکن سماجی مصلحتوں کے پیش نظر اس کے مطابق عمل کرنے پر مامور نہیں ہوتا ہے۔ نمبر دو، دینی احکام کے موضوعات کی تشخیص، مثلا فلاں رفیق کے فلاں رقیق چیز شراب ہے یا نہیں۔ نمبر تین، سماجی زندگی میں مصالح اور مفاسد کی تشخیص۔ نمبر چار، زندگی کے عام مسائل میں کہ مؤخر و ذکر تینوں امور میں عصمت کی دلیل یہ ہے کہ اکثر افراد ایسے مسائل میں خطا کو دینی احکام میں خطا کا لازمہ سمجھتے ہیں، لہذا ان میں خطا کا مرتکب ہونا پیغمبر کے بارے میں لوگوں کے اطمینان کو مخدوش کر دیتا ہے۔ نتیجہ کے طور پہ یہ امر باعث کے مقصد کو بھی مخدوش کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اگرچہ پہلی دو صورتوں میں عصمت کا ضروری ہونا اور مؤخر و ذکر صورتوں کی نسبت زیادہ واضح تر ہے۔ عصمت کے مراتب میں سے ایک یہ ہے کہ انبیاء میں سے کوئی ایسا نقص موجود نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے ان سے دوری اختیار کرنے کا باعث بنے۔ یہ امر مسلم ہے کہ کچھ جسمانی بیماریاں یا بعض اخلاقی عادات انسان کی پستی اور تنزلی کی حکایت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اس سے نفرت کا باعث بنتے ہیں۔ قدرتی طور پر انبیاء کو اس قسم کے جسمانی اور اخلاقی عیبوں سے پاک و منزہ ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء سے لوگوں کا نفرت اور دوری اختیار کرنا باعث کے مقصد جو کہ پیغمبر کے ذریعے خدا کی معرفت کروانا ہے، پیغمبر کے ذریعے خدا کا پیغام اور اس کی وحی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کی رسالت کو بندوں تک پہنچانا ہے، کہ عصمت کا نہ ہونا اس کے منافی ہے، اس مقام و مرتبہ کے منافی آ جاتا ہے۔ کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہاں پر عقل کا فیصلہ ایک حقیقت کا انکشاف کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکمت الہی کے مطابق پیغمبری کے لیے ایسے افراد منتخب ہونے چاہیے کہ جو ہر قسم کے عیبوں سے پاک و منزہ ہوں۔ یہاں تک ہم انبیاء کے لیے عصمت کی ضرورت کے سلسلے میں عقل کے قطعی حکم اور قرآن مجید کے واضح فیصلے سے آگاہ ہوئے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بعض آیات ظاہراً ان انبیاء سے گناہ سرزد ہونے کا اشارہ کرتی ہیں، جیسے حضرت آدم کے سلسلے میں ذکر ہوئی ہوئی آیات، تو اس سلسلے میں کیا کہا جائے؟ اس کے جواب میں اس امر کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری ہے کہ اس قاعدے کے تناظر میں قرآن مجید میں کسی قسم کے تناقض اور ٹکراؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس قسم کی آیات کے اندر موجود قرائن کی مدد سے اس کے اصلی مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسی آیات کے ظاہری معنی کو ہرگز جلد بازی میں فیصلے کا معیار قرار نہیں دینا چاہیے۔ خوش قسمتی سے مکتب اہل بیت کے مفسرین اور متکلمین نے اس قسم کی آیات کی تفسیر کی ہے، حتیٰ ان میں سے بعض نے اس موضوع پر مکمل کتابیں تالیف کی ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں ذکر شدہ ہر آیت کے بارے میں بحث کرنا ہمارے پاس اتنے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے حضرات بہت سی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، مثلا تنزیہۃ الاولیاء بائی سید مرتضیٰ اور اثریت الانبیاء از فخر الدین اور مفاہیم قرآن از جعفر سبحانی، اور اس جلد نمبر 5 کے ان کتابوں میں کہ ان آیات کی بات عصمت کے سرچشمے اور اس کے سباب کو درج ذیل دو چیزوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ نمبر 1، انبیاء اور خدا کے اولیاء خاص خدا کی معرفت کے لحاظ سے ایک عالی مقام کے مالک ہوتے ہیں اور خدا کی رضامندی اور خوشنودی کو کسی بھی چیز سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی عظمت اور اس کے عالی جمال و جلال کے ادراک انہیں اس بات سے روکتا ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کرے، اور خدا کی رضامندی کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر دل و دماغ میں پیدا کریں۔ یہ معرفت کا وہی مرتبہ اور مقام ہے جس کے بارے میں حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، میں نے کسی چیز کو اس حالت میں نہیں دیکھا مگر اس کے آگے پیچھے اور ہمراہ۔ حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عصمت انبیاء کے بارے میں وحی فرمائی ہے کہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ چیز عطا کی ہے کہ میں خدا کی عبادت اس کی دوستی کی بنیاد پر کرتا ہوں، اور بلند صفات افراد کی عبادت ایسی ہی ہوتی ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 2270 کہ خدا نمبر 2، خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے سبب انبیاء خدا کی اطاعت کے درخشان نتائج اور مصیبت کے برے انجام سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، لیکن وسیع پیمانے پر ہر پہلو سے محفوظ رہنا اولیاء الہی کے ایک خاص گروہ سے مخصوص ہے۔ پھر بھی پرہیزگار مومنوں کی ایک تعداد اپنے اعمال کے ایک بڑے حصے کی انجام دہی میں گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص کسی بھی قیمت پر خودکشی کا مرتکب نہیں ہوتا یا کسی بے گناہ فرد کو قتل نہیں کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عام افراد بھی بعض امور میں معصیت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص کسی صورت میں اس بات پر تیار نہیں ہوتا ہے کہ بجلی کے کرنٹ والے ننگے تار کو چھو لے۔ واضح ہے کہ اس قسم کے مواقع پر محفوظ ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے اس غلط کام کو برے انجام کے بارے میں قطعی طور پر علم رکھتا ہے. آپ اگر کوئی فرد گناہ کے انتہائی خطرناک انجام کے بارے میں ایسا ہی قطعی علم پیدا کر لے تو یہ امر یقیناً اس کے لیے گناہ سے محفوظ رہنے کا باعث بن جائے گا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ افراد بہشت کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھتے ہیں جیسے اسے دیکھا ہے اور اس کی نعمتوں سے مستفید رہے ہیں، اور جہنم کے بارے میں ویسے ہوتے ہیں جیسے اس کو دیکھا ہے اور اس کے عذاب سے دوچار ہیں. منشا عصمت کے پیش نظر اس امر کا ذکر کرنا لازمی ہے کہ عصمت اور معصوم ہونے کی آزادی اور اختیار کے درمیان کسی قسم کا تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک معصوم ہستی خدا اور اس کی عبادت و اطاعت و عبادت کے آثار اور معصیت کے انجام کے بارے میں بخوبی علم و معرفت رکھنے کے باوجود گناہ کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن اس قدرت سے استفادہ نہیں کرتا. بالکل ایک شفیق و مہربان باپ کی طرح کہ وہ اپنے عزیز فرزند کو قتل کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن ہرگز یہ کام انجام نہیں دیتا. اور اس سے بھی واضح بات یہ ہے کہ خداوند متعال کبھی کوئی کبھی فعل انجام نہیں دیتا، یعنی خداوند قادر مطلق یہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں کو جہنم میں ڈال دے اور اس کے برعکس گناہگار افراد کو بہشت میں داخل کر دے. لیکن عدل و حکمت الہی اس امر میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ وہ اس قسم کا فعل انجام دے. اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معصومین کے لیے گناہ سے اجتناب اور عبادت و اطاعت کی انجام دہی ایک بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وہ گناہ کی انجام دہی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کے مرتکب نہیں ہوتے. ہم تمام انبیاء کی عصمت کے قائل ہوئے ہوتے ہوئے عصمت کو فقط انبیاء سے مختص نہیں جانتے، بلکہ ممکن ہے کوئی شخص معصوم ہو لیکن نبی نہ ہو. قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہوتا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفا کی وطہرا کی وصطفا کی علی نساء العالمین، اے مریم خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں پر منتخب فرمایا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 42. کیونکہ قرآن مجید نے حضرت مریم کے بارے میں کلمہ استفاء کا استعمال فرمایا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معصوم تھیں، کیونکہ انبیاء کے بارے میں بھی کلمہ استفاء استعمال ہوا ہے. ان اللہ اصطفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 33 کے اس کے علاوہ مذکورہ آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا ذکر ہوا ہے، اور ان کی پاکیزگی کا مطلب ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا ہے. ایسا نہیں ہے اسے یہودیوں کی طرف سے صرف ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان پر لگائی جانے والی تہمت کا ازالہ مقصود ہو، کیونکہ اس گناہ کی تہمت سے حضرت مریم کے بری ہونے کا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ابتدائی ایام میں ہی ان کے کلام کرنے سے حل ہو چکا تھا، اس لیے اس بیان کو پھر سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی. اس کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق تطہیر کی آیت اور اس سے مربوط دیگر آیات کے سیاق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ آیت اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے جب حضرت مریم علیہ السلام محراب میں خدمتگار تھیں और अभी हजरत ईसा उनके शिकम में नहीं आए थे, इसलिए अभी उन पर तोहमत ही ना लगी थी। तो ये आयत इस तोहमत से बरी होने के सिलसिले में कैसी हुई कि इस तरह हम इस्मत अंबिया पे ईमान रखते हैं कि नबी सारे के सारे मफहूम होते हैं, मासूम होते हैं, और इस्मत अंबिया पे एतिकाद उनकी नबूवत की तबलीग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर नबी को मासूम न माना जाए तो उसकी तमाम तालीमात मशकूक हो जाती है। इसलिए अकली तौर पर भी और वही के पैगाम के पहचाने की ज़रूरत के तौर पे भी नबी को मासूम मानना ज़रूरी है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सैयदिल अंबियाए वल्मुर्सलीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।